ناظرین السلام علیکم، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ آپ کا میزبان زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، بہت ساری ایسی شخصیات ہوتی ہیں جن کی علمی اور جن کی جو تحقیقی کاوشیں ہوتی ہیں وہ بڑے دور رس نتائج مرتب کرتی ہیں، اور ان شخصیات کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی ان کی ان تحقیق اور ان کے علم کا جو ذخیرہ ہوتا ہے اس کے اثرات تا دیر قائم رہتے ہیں۔ ایسی ہی شخصیات میں ایک نام ڈاکٹر محمد اقبال کا ہے، جنہیں ہم علامہ اقبال کے نام سے جانتے ہیں۔ علامہ اقبال کو شاعر مشرق بھی کہا گیا، انہیں حکیم الامت بھی کہا گیا، اور انہیں تصور پاکستان کا خالق بھی کہا گیا۔ علامہ اقبال کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں۔ وہ نہ صرف ایک انقلابی شاعر کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں بلکہ وہ دانشور، مفکر، فلسفی کی حیثیت سے بھی جانے اور مانے جاتے ہیں۔ جب ان کا کلام دیکھا جاتا ہے تو وہ انقلابی کلام تو ہے ہی، لیکن کبھی کبھی ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ انقلابی کلام، کچھ حصہ ان کا انقلابی اس پہ ذہنیت پر ہے یا انقلابی سوچ رکھتے ہیں وہ، لیکن کبھی ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ان کی سوچ قدامت پسندانہ ہے۔ کبھی وہ نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، ان کی بہت سارے اشعار ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کہ قرآن کی تفسیر ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو شاعری ہوتی ہے اس میں شاعری کی وجہ سے اور اس کی جو مختلف چیزیں ہوتی ہیں ان کے ضرورتوں کا خیال رکھتے ہوئے بعض دفعہ مبالغہ آرائی بھی ہو جاتی ہے، لیکن جب ہم ان کی نثر دیکھتے ہیں تو نثر میں بھی ان کا وہ انقلابی جو تصور ہے وہ سامنے آتا ہے۔ علامہ اقبال کی شخصیت کو جب دیکھتے ہیں تو ان کی بچپن سے لے کر کالج لائف سے لے کر اور ان کے بعد کے ادوار میں مختلف جہتیں ہمیں نظر آتی ہیں، مختلف صورتیں نظر آتی ہیں، اور ان کی آج اس مختلف جہتوں پر آج ہم بات کریں گے کہ علامہ اقبال کی شخصیت کس طرح کی شخصیت تھی، ان کا جو شاعری والا جو حصہ ہے وہ زیادہ مدلل ہے، زیادہ وہ زیادہ کمیونیکیٹ کر سکتا ہے اور زیادہ ایڈریس کر سکتا ہے نوجوانوں کے مسائل کو اور دیگر امت مسلمہ کے مسائل کو، یا نثر کا پہلو جو ہے وہ زیادہ افیکٹو ہے، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ شرکا بھی موجود ہیں جو اس حوالے سے جاوید صاحب سے سوالات کریں گے۔ سب سے پہلے ابتدائی طور پر میں ایک جنرل کوشچن جاوید صاحب کے سامنے رکھتا ہوں۔ جاوید صاحب، علامہ اقبال کی شخصیت کو آپ کس انداز میں ان کی شخصیت کا احاطہ کریں گے؟
میں ان کو ایک عہد ساز شخصیت کی حیثیت سے دیکھتا ہوں، یعنی ایک پورا دور ہے جو ان کی شاعری میں منعقص ہو گیا ہے، ایک پوری تاریخ ہے جس کی جھلک ہم کو ان کے ادب میں ملتی ہے۔ ان کی شخصیت بھی مشرق اور مغرب کا بڑا حسین امتزاج ہے۔ وہ ایک ایسے دور میں پیدا ہوئے جو شاید مسلمانوں کے لیے یا مشرقی اقوام کے لیے بڑے غیر معمولی اضطراب کا دور تھا۔ اس اضطراب کا ظہور جس شدت احساس کے ساتھ ان کی شاعری میں ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اسی نے اسے ادب عالیہ بنا دیا ہے۔ یعنی اگر آپ ان کی پوری شاعری کا مطالعہ کریں تو اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ فکر ہے، وہ علم ہے، وہ تاریخ ہے، وہ بہت سے علمی حقائق پر تبصرہ ہے، لیکن وہ کسی جگہ شعر کے مقام سے نیچے نہیں آتی۔ یعنی جب وہ اس کو ایک جامہ پہناتے ہیں، الفاظ کا جامہ، تو اسے شاعری بنا دیتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے فکری شاعری بزوں میں خود کی ہے، لیکن جس وقت وہ بیان کرتے ہیں تو وہ ایک بیانیہ اسلوب کی چیز ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ نے کچھ حقائق کو بجائے اس کے کہ آپ ایک نثری جملے میں ادا کریں، آپ نے اس کو قوافی میں باندھ دیا۔ اس کو ذرا عامیانہ زبان میں اب تک بندی بھی کہہ سکتے ہیں، نوبت یہاں تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ لیکن جو اچھی شاعری ہے اس میں بھی یہی صورت ہوتی ہے۔ اقبال کا اصلی کمال یہی ہے کہ جب آپ نے اس کو کوئی موضوع دے دیا ہے، انہوں نے اس کو اختیار کر لیا ہے، وہ اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے، ضرب کلیم میں بعض سیاسی معاملات ہیں جن پر انہوں نے تبصرہ کیا ہے، لیکن اس تبصرے میں بھی الفاظ کا در و بست، تشبیہات، استعارے، تلمیحات، بات کو اٹھانے کا انداز، ان کی خاص لفظیات، وہ اس کو اٹھا کے شعر کے درجے پر لے جاتی ہیں۔ یعنی آپ پنجابی مسلمان کو پڑھتے ہوئے بھی شعریت کا حسن محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ میرے خیال کے مطابق ان کا سب سے بڑا کمال ہے۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ وہ ایک غیر معمولی علمی شخصیت ہے. انہوں نے عہد حاضر پر ایک نظر ڈالی ہے, ہماری تاریخ پر ایک نظر ڈالی ہے, اسلام کا مطالعہ اپنے نقطہ نظر سے کرنے کی کوشش کی ہے, اسلامی تاریخ میں جو مختلف نقطہ ہے نظر رہے ہیں ان کے بارے میں ان کا ایک زاویہ نظر ہے اور اس کا اظہار بھی کرتے ہیں. پھر ان کے خطبات ہیں, ان کی نثری چیزیں ہیں, ان کے خطوط ہیں جن میں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ وقت کی سیاست کے بارے میں, وہ مسلمانوں کے تاریخی سیاسی پس منظر کے بارے میں بعض آرا رکھتے ہیں اور ان آرا کو دلائل کے ساتھ بیان کرتے ہیں. ماضی پر بھی ان کا ایک نقطہ نظر ہے, حال پر بھی ایک نقطہ نظر ہے, مستقبل کے بارے میں بھی ایک بات کہہ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کو ان کے ہاں مل جاتی ہیں. میں ظاہر ہے کہ اس وقت کوئی علامہ اقبال پر خطبہ نہیں دے رہا, آپ کے سوال کا ایک مختصر جواب دے رہا ہوں. تو میں اگر ان کی پوری شخصیت کو دیکھوں تو میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے در حقیقت ادب عالیہ کا لباس پہنا دیا ہے بہت اعلیٰ فکر کو. مجھے اس فکر سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس کے اعلیٰ ہونے میں کوئی شبہ نہیں, اور میں ان کی شاعری سے بھی اختلاف کر سکتا ہوں لیکن اس کے ادب عالیہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں. اور یہ بہت کافی ہے کہ ہم علامہ اقبال کو اس جگہ دیکھیں اور اس کے بعد بہت ادب کے ساتھ ان کی بہت سی چیزوں سے اختلاف بھی کریں.
ٹھیک ہے جاوید صاحب, ایک ای میل پر ایک سوال ہے اور چونکہ وہ علامہ اقبال کی شخصیت کے حوالے سے تو میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں. جو صاحب ہیں انہوں نے سوال کیا ہے کہ علامہ اقبال کی جب ادب کو ہم دیکھتے ہیں, ان کے لٹریچر کو دیکھتے ہیں, تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے مغربی تہذیب پہ بہت زیادہ کڑی تنقید کی ہے اور ایسا محسوس ہو رہا ہے ان کی تحریروں کو پڑھ کر کہ ساری خرابی جو ہے وہ وہیں پر موجود ہے, جبکہ خود علامہ اقبال جس قابل ہوئے وہ وہیں پر پڑھ کر قابل ہوئے, وہاں پر وہ انہوں نے خود تعلیم حاصل کی. تو یہ کوئی تضاد نہیں ہے ان کی شخصیت کا؟
علامہ اقبال نے اپنے عہد پر بھی بہت تنقید کی ہے, مشرق پر بھی بہت تنقید کی ہے, مشرقی علوم پر بہت تنقید کی ہے. دیکھیے جب آپ کسی خاص دور میں پیدا ہوتے ہیں تو اس دور کا مسئلہ کیا ہے؟ اس دور کا مسئلہ مغرب تھا. مغربی اقوام محض علم کی دنیا سے تشریف نہیں لائی تھی, ان کے پاس بندوق تھی, تلوار تھی. انہوں نے فتوحات کے ذریعے سے اس پورے علاقے پر اپنا استیلا اور تغلب قائم کر لیا تھا. مسلمانوں کی سلطنت ان کے ذریعے سے ختم ہوئی اور ہر جگہ ختم ہوئی. اس کے بعد آپ یہ جانتے ہیں کہ خلافت جو مسلمانوں کی سیاسی شخصیت کا ایک ظہور تھا اس کا الغا بھی ہو گیا. اتنے بڑے بڑے حوادث ان کے زمانے میں ہوئے, تو اس میں ظاہر ہے کہ آدمی حملہ آور کے بارے میں یہ دیکھے گا نا کہ اس کی طاقت کیا ہے, اس کے علوم کیا ہیں, اس کا فکر کیا ہے. میرا تو احساس یہ ہے کہ شاعری کے ان تبصروں کے ساتھ مغرب کے بارے میں جتنا حقیقت پسندانہ نقطہ نظر اقبال کا ہے کم لوگوں کا ہوگا.
ٹھیک,
آپ ان کی نثری چیزیں بھی دیکھیے. اچھا, اور شاعری میں بھی بہت سی ایسی چیزیں موجود ہیں جس میں انہوں نے مغربی ادب, مغربی فلسفے سے ہم کو متعارف کرایا, یعنی ہماری نسلوں کو متعارف کرایا, اور یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ یہاں کی بات وہاں کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے اور وہاں کی بات یہاں کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے. تو اس لیے یہ کوئی ایسی سادہ بات نہیں ہے کہ آپ دو یا تین اشعار پڑھیں اور اس کے بعد یہ کہیں کہ لعنت ملامت ہو گئی بس کافی, ایسا نہیں.
ٹھیک جی, میں چاہوں گا کہ سر آپ کوئی سوال ہو.
رامدی صاحب, ایک جانب علامہ اقبال کی وہ جامع الحیثیات شخصیت ہے جس کی جانب آپ نے اشارہ کیا اور زبیر صاحب نے بھی, کہ ان میں ایک بڑے مفکر, ایک ایسے اردو فارسی کے ایسے شاعر جس نے اسلام کا تصور کائنات, تصور انسان, تصور خدا ملا کر اعلیٰ ترین شعری حسن بیان کے ساتھ ہمارے سامنے رکھ دیا, اور تیسری ان کی حیثیت سماجی رہنما اور سیاسی رہنما کی بھی ہے. وہ جس لمحہ تاریخ میں بر صغیر کی ملت اسلامیہ میں پیدا ہوتے اور میدان ادب میں وارد ہوتے ہیں, اس میں ابھی جیسے آپ نے فرمایا کہ شاید تاریخ میں کوئی اتنی بڑی چنوتی ہمیں کبھی مسلم تہذیب کو بحیثیت مجموعی سامنا نہیں کرنا پڑا کہ تاتاری ہمیں ایک سرے سے دوسرے سرے تک پامال ضرور کر گئے, لیکن وہ کوئی فکری تناظر, کوئی ایک اور دنیا کو یا تعبیر حقائق کے بارے میں کوئی بالکل مختلف نقطہ نظر لے کر نہیں آئے تھے جو مغربی تہذیب لے کر آئی تھی. تو اس نے ہمیں سیاسی غلبے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے فکری چیلنج سے بھی روبرو کر دیا. علامہ اپنی ان تینوں حیثیت میں, بحیثیت فلسفی, بحیثیت شاعر اور بحیثیت سماجی اور سیاسی رہنما, مغرب کے اس خاص چنوتی کا, اس خاص چیلنج کا جس طرح مقابلہ کرتے ہیں بزبان شعر، جیسے کہ انہوں نے جاوید نامے کے آخر میں خود اپنا پورا اقبالین پروجیکٹ کہ میں نے اپنے زمانے کو دیکھ کے دو طرح کی باتیں کر دی، ایک زبان پیرایا شعر میں اور ایک اسلوب نثر میں. آپ جب آج ان کے گزر جانے کے 80 سال کے بعد لوٹ کر دیکھتے ہیں، خود ایک مفکر کی حیثیت سے اور شاعر کی حیثیت سے بھی، تو وہ اپنا پورا اقبالین پروجیکٹ ان دو وسائل کو استعمال کرتے ہوئے ایک ملت اسلامیہ کے پیش کو پیش آنے والے سب سے بڑے چیلنج کے مقابل کس طرح کر گزرے، اور آج ہم اس میراث فکر اور میراث علم کو کس طرح ایویلیویٹ کر سکتے ہیں؟ آپ کا نقطہ نظر.
میں اس کو دو زاویوں سے دیکھتا ہوں. یعنی ایک پہلو یہ ہے کہ ہمارا رویہ جب کوئی چیلنج پیش آئے تو کیا ہونا چاہیے. کیا وہ محض تنقید کر دینے کا ہے؟ کیا محض مذمت کر دینے کا ہے؟ کیا محض جو چیلنج سامنے ہے اس میں کوئی غلطی دریافت کر کے اس پر لوگوں کو متنبع کر دینے کا ہے؟ اقبال نے ہم کو یہ بتایا کہ نہیں، ہمارا رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک الگ بات ہے کہ شاعری میں آپ کو دو مصروں میں بعض اوقات ایک بات کہنی ہوتی ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ہاں بھی یہ اس اسلوب کی کچھ جھلکیاں آپ کو مل جاتی ہیں. لیکن بحثیت مجموعی اگر اقبال کے پورے کام کو آپ دیکھیں اور ان کی تمام تصنیفات کا مطالعہ کریں، تو وہ آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مغرب کو کیسے سمجھنا ہے. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا. ہم اس معاملے کو آگے نہیں بڑھا سکے جس طرح کہ وہ چاہتے تھے کہ آگے بڑھایا جائے. یعنی مغرب کا فہم، مغرب کو سمجھنے کا عمل، مغرب کی علمی اساسات کیا ہیں، وہ یونان کے کس پس منظر سے اٹھا ہے، اس میں کون سی روح کار فرما ہے، وہ چیزوں کو کس طرح دیکھتا ہے، اس کو رینائسنس کے زمانے میں جس صورتحال سے صاحب کے پیش آیا اس نے اس میں کیا قلب ماہیت کر دی ہے، ان تمام چیزوں کی جانب انہوں نے توجہ دلائی. یعنی ان کے ہاں چونکہ نثری کام اصل نہیں ہے، تو اس وجہ سے آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بہت طویل تجزیہ انہوں نے کیا ہو، جیسے مثلا تہذیبوں کا ٹائن بھی نے کر دیا، تو ایسا کام تو انہوں نے نہیں کیا. لیکن اگر آپ ان کی شاعری، ان کے خطوط، ان کی تحریروں کا مطالعہ کریں تو اتنی بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ ایک اچٹتی سی نظر ڈال کر نہ چلے جائیں، اندر اتر کر دیکھیں کہ وہ کون سی روح ہے جو یونان سے اب تک کار فرما ہے، وہ کون سی روح ہے جو روما سے اب تک کار فرما ہے، وہ کون سے تغیرات ہیں جو احیاء علوم کی تحریک نے پیدا کر دیے ہیں، وہ جو ایک اصلاح دین کی شورش برپا ہوئی ہے اس نے کیا کیا پہلو ہیں جن کو نمایاں کر دیا ہے. اس سے مغربی شخص، یعنی ایک شخص بنا ہے نا، اس کے نتیجے میں وہ شخص ہے کیا، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا بڑا کنٹریبیوشن. دوسرا بڑا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ انہوں نے ہم مسلمانوں کو یہ توجہ دلائی کہ تمہارا جو مذہبی فکر ہے یہ اس زمانے میں ریلیونٹ نہیں ہو سکتا جب تک اس کی ریکنسٹرکشن نہ کر دی جائے.
اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے،
اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ آپ دیکھیے کہ وہ واحد آدمی ہے کہ جنہوں نے یہ بات اصرار کے ساتھ کہی، اپنے خطبات کا نام ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام رکھا. تو دونوں باتیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آخری درجے کی اہمیت رکھتی ہیں. دیکھیے جب ایک بڑا مفکر کسی چیز کی تشخیص کر رہا ہوتا ہے تو اصلی کمال یہ ہے کہ وہ کس پائے کی ہے. اب تشخیص کرنے کے بعد وہ آگے نسخہ ترتیب دیتا ہے، بہت سی چیزیں خود بیان کرتا ہے، تشخیص میں بھی بہت سے ایسے عوامل کا ذکر کرتا ہے، اس سے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، اتفاق بھی کر سکتے ہیں. اقبال نے مغرب کو جس نظر سے دیکھا، مغربی شخص کو جیسے متعین کرنے کی صحیح کی، جس کی ایک تصویر ہم کو ان کی کہیں شاعری میں نظر آتی ہے، کہیں خطبات میں نظر آتی ہے. اس میں بہت سی چیزیں ہیں جن سے میں بھی اختلاف کر سکتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ بھی اختلاف کریں، لیکن اس نے کم سے کم ہمیں یہ بتایا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ مغرب کی ایک سڑک پر کھڑے ہو کر اس کا مطالعہ کریں. نہیں، کسی تہذیب کے اندر اتر کر اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. کوئی تہذیب بھی اپنے مظاہر کے لحاظ سے اہمیت نہیں رکھتی. مظاہر تو بعض اوقات تاریخی عوامل کے نتیجے میں ظہور پذیر ہو جاتے ہیں. یعنی مسلمانوں ہی کی تہذیب کو اگر آپ دیکھ لیں تو وہ سیاسی طور پر شکست کھانے کے بعد آپ کو کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کی طرح نظر آتی ہے، لیکن کیا فی الواقع ایسا ہے؟ آپ اس کے اندر اتر کر دیکھیں گے تو بڑی کبھی چیزیں، بڑی جاندار چیزیں جن کے تاریخ کے اندر بڑے گہرے نقوش ہیں، وہ آپ کو آج کے مسلمان، شخص مسلمان کے اندر نظر آئیں گے. میں یہاں شخص کا لفظ کسی ایک فرد کے لیے استعمال نہیں کر رہا، بلکہ ایک پوری تہذیب جس شخص کو وجود پذیر کرتی ہے تو وہ آپ کو آج بھی نظر آئیں گے. تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ مغربی تہذیب کو بھی یہاں سے دیکھنا چاہیے. یعنی آپ یہاں سے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ شخص جو ہم نے پیدا کیا اور وہ شخص جو اس تہذیب نے پیدا کیا ہے اس کے مابین کیا کوئی ملنے کی جگہ بھی ہے یا نہیں ہے, اور پھر اس کے موافقت کے مقامات متعین کرنے کی صحیح کی. یہ معمولی کنٹریبیوشن نہیں ہے, اور انہیں کی سطح کا آدمی یہ کر سکتا تھا. یعنی آپ ان کے بعد دو شخصوں کا بھی شاید نام نہ لے سکیں جو اس درجے میں اس چیز کا استحضار رکھتے ہوں, اس درجے میں اس کو سمجھتے ہوں, اور اس درجے میں یہ چاہتے ہوں کہ ہم اس کو سمجھیں. ریکنسٹرکشن ریلیجیس تھاٹ ان اسلام, مذہبی فکر. دیکھیے اس کو بعض لوگ بالکل غلط طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ یہ مذہب کی تشکیل جدید ہے. مذہب تو نام ہے خدا و رسول کے حکم کا. اقبال سوچ بھی نہیں سکتے یہ کہ وہ اس میں کوئی نئی بات کہیں. وہ مذہبی فکر پر بات کر رہے ہیں. مذہبی فکر اصل میں مذہب کے فہم سے پیدا ہوتا ہے. یعنی جو ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا دین ہے اس کو انسانوں نے سمجھا ہے, اس سے ایک ریلیجیس تھاٹ, ایک مذہبی فکر پیدا ہوا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ریکنسٹرکشن ہونی چاہیے. وہ ریکنسٹرکشن انہوں نے کسی حد تک کر کے دکھائی ہے. یعنی یہ بتایا ہے کہ دیکھیے اس کا جو بنیادی فکر ہے, مثال کے طور پر جو پہلے دو خطبات ہیں ان کی احساسات کیا ہونی چاہیے. میں بہت سے اعتراضات رکھتا ہوں اس کے اوپر. انہوں نے اجتہاد کے خطبے میں جو بنیادیں واضح کی ہیں بہت سی چیزوں سے اختلاف کرتا ہوں, لیکن اس سے قطع نظر سوال یہ ہے کہ تشخیص تو اسی شخص نے کی ہے. بعد کے زمانوں میں تو کسی نے اس عنوان کے نیچے دوسرا عنوان مل لکھا کہ ریکنسٹرکشن ہونی چاہیے. مذہبی فکر, آپ کا موجودہ مذہبی فکر, یہ ارریلیونٹ ہے. آپ دیکھیں یہ کس فضا میں بات کہی گئی ہے. اس فضا میں بات کہی گئی ہے جس میں کوئی کہتا ہے کہ مسلمانوں کی جہاں جہاں حکومت قائم ہو وہاں فقہ حنفی نافذ کر دی جائے. کوئی یہ کہتا ہے کہ چلیے آئمہ اربعہ کی اتفاقی ارا نافذ کر دی جائے. کوئی یہ کہتا ہے کہ اجماع بہت کافی ہے. اچھا کوئی روایت کا نام لیتا ہے, اس میں کھڑے ہو کر وہ کہہ رہے ہیں کہ پورا مذہبی فکر ارریلیونٹ ہو جائے گا اگر آپ نے اس کی ریکنسٹرکشن کا کام نہیں کیا. کیا کیا؟ دیکھیے جب کوئی آدمی پیدا کرتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ سارا کام آپ کو کر کے دے جائے, لیکن اس کی بنیاد انہوں نے رکھتی. تو میرا احساس یہ ہے کہ جو ہمارے دور کی سب سے بڑی خدمت انہوں نے کی وہ یہ ہے. اگر یہ ہوتا کہ ان کے بعد ان دونوں پروجیکٹس پر لوگ کام کرتے ہیں, دونوں پروجیکٹس,
لیکن نہیں کیا لوگوں نے کام.
میں یہ تو نہیں کہتا, میں اس طرح کی باتیں عام طور پر کہنے سے گریز کرتا ہوں. کرنے والوں نے کچھ کیا بھی ہے, لیکن جس طرح, جس انداز سے, جس کنوکشن سے, جس طرح ہدف بنا کر یہ کام ہونے چاہیے تھے قومی سطح پر بھی اور شخصی بنیادوں پر بھی, وہ ہمارے ہاں نہیں ہوئے اس طریقے سے. یعنی آپ یہ نہیں کہتے کہ بالکل کوئی کام نہیں ہوا, بہت سے ہوئے. اس کو بہت بڑا نقصان جس چیز نے پہنچایا, اب ذرا دل تھام کر میری بات سن لیجئے, وہ ان مذہبی اسلامی تحریکوں نے پہنچایا جو مغرب سے لے کر مشرق تک اٹھی. ان میں سے کسی نے اس کو قبول ہی نہیں کیا, وہ اس کی نفی پر کھڑی ہو گئی.
لیکن وہ جن مذہبی تحریکوں کا آپ اشارہ کر رہے ہیں ان میں سے بہت ساری تحریکیں وہ ہیں جو علامہ اقبال کی اسی تھاٹ کو شاید انہوں نے سمجھنے میں, وہ کہتے ہیں کہ جی علامہ اقبال تو فرما رہے ہیں کیا کہتے ہیں کہ جی بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی, تو وہ جو وہ نسیم حجازی والا جو ایک اسٹائل ہے نا, بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی, یا ممولے اور شہباز اور شاہین, تو وہ تحریکیں تو انہیں کی فکر کو لے کر آگے بڑھ رہی ہیں. وہ کہتے ہیں علامہ اقبال تو اس طرح کی انقلابی دعوت دے رہے ہیں.
اس کا فکر سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیے ایک شخص جب میدان میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ آپ کے اندر شدت احساس پیدا کرتا ہے, آپ کے اندر ایک حماست پیدا کرتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی تاریخ کے پس منظر میں کھڑے ہو کر بزدلی کے ساتھ چیزوں کو نہ دیکھیں, بلندی کے ساتھ دیکھیں. یہ جتنے اشعار بھی لوگ عام طور پر پڑھتے ہیں, اور آج تو لوگ اس سے استہزاء کے طریقے پر بھی پڑھ رہے ہیں, ان کے اندر ایک بالکل دوسرا مقصد ہے جو کار فرما ہے, اس کو سامنے رکھنا چاہیے. یعنی ممولے کو بعض اوقات لڑنا پڑ جاتا ہے شہباز سے, اس کو ملحوظ رکھ کے اس کو دیکھیں. لیکن یہ جو پہلو تھا, یعنی جو انہوں نے بنیادی بات کی کہ مغرب کو کیسے سمجھنا ہے اور مذہبی فکر کی تشکیل جدید کرنی ہے, اس کو تو ہماری جتنی بھی تحریکیں آپ انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک مطالعہ کر لیں, انہوں نے مکمل طور پر رد کیا, یعنی اٹھا کے پیچھے رکھ دیا. اس برے صغیر میں مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے کم و بیش مکمل نفی کی ہے اس سارے عمل کی. یہی صورتحال مصر میں ہوئی ہے, یہی صورتحال باقی جگہوں پر ہوئی ہے. یعنی کسی جگہ پر بھی اس کو قبول نہیں کیا گیا. حد یہ ہے کہ مولانا ابو الحسن ندوی جیسے شخص نے, جو اقبال کے اس شاخ میں سے ہیں, روایہ اقبال جیسی کتاب انہوں نے لکھی ہے, انہوں نے بھی اس کو پوری طرح رد کر دیا. سید سلیمان ندوی بھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. تو پورے مذہبی فکر میں کون سی شخصیات ہیں کہ جنہوں نے قبول کیا شرع صدر کے ساتھ کہ ہاں یہ بات ٹھیک کہی گئی ہے, فی الواقع مسلمانوں کا مذہبی فکر ارریلیونٹ ہو جائے گا, اس کو دور حاضر کے ساتھ متعلق کرنے کے لیے اس کی ریکنسٹرکشن کی ضرورت ہے. یعنی شرح صدر سے.
ٹھیک
دیکھیے دبی زبان میں کہیں تعریف کر دی, کہیں کوئی دو جملے کہہ دیے, وہ میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہہ دیتے ہیں. کس نے قبول کیا ہے؟ کسی نے بھی قبول نہیں کیا.
ابھی آپ نے فرمایا گامدی صاحب کہ ان کی اصلی حیثیت شعری حیثیت تھی, اور اس ساری گفتگو کے پس منظر میں اور جو وہ کرنے جا رہے تھے اقبالین پروجیکٹ, جب استاد امام اصلاحی انہیں الشاعر الملہم کہتے ہیں, الہامی شاعر, تو ان کا موڈس اپرنڈائی اس سارے پروجیکٹ میں مولانا کس جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ اقبال جو کرنے چلے تھے اور اس کو وہ الہامی شاعر کی حیثیت دے کر وہ کس نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ جو کرنا چاہ رہے تھے اور ان کی شعری حیثیت بنیادی حیثیت ہے اور اس میں وہ اس طرح کے شاعر ہیں, وہ ہماری پوری فکری یا روایت دانش کے جو جس میں شعر اور عرفان اکٹھا ہو جاتا ہے اس کے کس چیز میں اقبال کو پیوست کر کے یہ اشارہ کر رہے ہیں؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ جب اقبال کی سطح کا کوئی شخص کوئی بات بیان کرتا ہے تو میں نے اس کی طرف ابتدا میں اشارہ کیا تھا کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک چیز کو اٹھایا اور اٹھا کر ایک بیانیہ طریقے سے شاعری کا روپ دے دیا, ایک چیز یہ ہے. ایک دوسری سطح یہ ہے کہ آپ نے اس میں شعریت پیدا کر دی, یعنی وہ چیز پیدا کر دی کہ جس کو ہم شعر کی حیثیت سے پہلے مرحلے میں, یعنی ایک ایسا آدمی جو اس کے اندر جو فکر بیان کیا گیا اس سے شدید اختلاف رکھتے ہوئے بھی یہ کہے کہ واہ کیا بات ہے, یعنی بات بیان کیسے کی گئی ہے, ایک پہلو یہ ہے. اس سے آگے کی ایک جگہ ہے, وہ آگے کی جگہ ہے جس کو استاذ امام بیان کیا کرتے تھے. انہوں نے جس زمانے میں اقبال کو پڑھا تو بار بار اپنے تلامذہ کو اس جانب توجہ دلائی کہ اس شخص کا یہ جو غیر معمولی پہلو ہے جس کی طرف بہت کم لوگوں کی توجہ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک چیز کو دیکھا, آپ نے اس کا تجزیہ کیا, آپ نے اس کا نتیجہ نکالا, اس نتیجے کے بعد
اسے اپلائی
ایک, ایک محقق اس کو بیان کر دے گا. اقبال اس سے اوپر اٹھتا ہے اور اوپر اٹھنے کے بعد ایک وجدانی جست لگاتا ہے, وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. ایک مرتبہ مجھے خود یاد ہے کہ انہوں نے بڑے تأثر کے عالم میں یہ اشعار پڑھے اقبال کے کہ وہ سحر جو کبھی فردہ ہے کبھی امروز, نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا, وہ سحر جس سے لرستا ہے شبستان وجود, ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا. اور اس کے بعد بڑے تأثر میں, بڑے تأثر میں یہ کہا کہ یہ شعر کوئی نہیں کہہ سکتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس میں جو یہ بات کہی گئی نا, وہ سحر جس سے لرستا ہے شبستان وجود, ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا, آپ یہ دیکھیے کہ یہ محض, یعنی اگر میں اس کو کھولنا چاہوں تو یہ محض ایک حقیقت کا بیان نہیں ہے بلکہ یہ ایک پوری تاریخ پر تبصرہ ہے, یہ ایک پورے علم پر تبصرہ ہے, یہ اس علم سے بننے والے شخص پر تبصرہ ہے, یہ اس سے بننے والی فضا پر تبصرہ ہے. اس نے در حقیقت یوں سمجھیے کہ 13-14 صدیوں کی ایک پوری روایت کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہے, اور اس کے بعد وہ اس طرح اس کو بیان کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ آپ کو سحر پھوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے. وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود, ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا. یہ مقام جو ہے اقبال کا, یعنی یہ آپ کو ریکنسٹرکشن کی نثر میں بھی نظر آئے گا. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کیسے نظر آئے گا, یعنی وہ ایک مقدمہ قائم کرتے ہیں تجزیے کی سطح پر, وہ مقدمہ ہو سکتا ہے کہ آپ بھی قائم کر لیں, لیکن وہ اس سے یک بیک اوپر اٹھتے ہیں اور اوپر اٹھ کر اس کو ایک ایسی صورت دے دیتے ہیں کہ جس سے آپ اختلاف بھی کر رہے ہوتے ہیں اور آپ واہ واہ کر رہے ہو کیا کہنے. یعنی وہ اقبال کے معاملے میں تو خیر یہ بات ہے ہی, غالب کے بارے میں غالباً مشتاق احمد یوسفی صاحب نے تبصرہ کیا تھا نا کہ جب سمجھ میں نہ آئے تو زیادہ لطف
زیادہ لطف آتا ہے.
تو یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب اختلاف ہو رہا ہوتا ہے تو زیادہ لطف دیتا ہے.
جی جناب
جاوید صاحب, میرا سوال بھی فکری نوعیت کا ہے. ڈاکٹر صاحب نے بھی اقبالین پروجیکٹ کی بات کی, آپ نے بھی ریکنسٹرکشن کی اہمیت کو اجاگر کیا. اقبال اجتہاد والے خطبے میں اجتہاد کی اہمیت امکان ذرائع ڈسکس کرنے کے بعد آخر میں تین سجیشنز دیتے ہیں کہ یہ کام ہونے چاہیے. ان میں پہلی وہ بات کرتے ہیں کہ اسپرچول انٹرپریٹیشن آف دا یونیورس, کائنات کی روحانی تعبیر کی جانی چاہیے. پھر اسپرچول ایمینسیپیشن آف دا انڈیویژول. تیسری وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسے اصول پرنسپلز دریافت ہوں جو کہ عالمگیر ہوں اور ان کی بنیاد پہ انسانی معاشرے کی روحانی اساس پر تشکیل ہو. تو فکری سطح پر اس پر کیا کام ہوا ہے, کیا امکان ہے کام ہو سکے, یا آپ کس طرح سوچتے ہیں, کس طرح دیکھتے ہیں ان تجاویز کو؟
میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ جو مقدمات انہوں نے اس نوعیت کے قائم کر دیے تھے وہ بدقسمتی سے ہمارے یہاں درخور اعتنا نہیں ہو سکے.
تاہم بہت سے لوگوں نے ان کی توضیح تشریح کرنے کی کوشش کی ہے. میرا اپنا احساس یہ ہے کہ جیسے ہی آپ ان کی بنیادی بات تسلیم کر لیں گے, وہ بنیادی بات کیا ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ مادی تعبیر کیا ہے, مادی تعبیر شخص کو کس صورت میں دیکھتی ہے, معاشرے کو کس صورت میں دیکھتی ہے, تاریخ کو کس صورت میں دیکھتی ہے, اور اس سے جو کچھ پیدا ہوتا ہے اور جو زمانہ وجود میں آتا ہے اس کو کیسے دیکھتی ہے. تو اب آپ اس کے مقابل میں رکھ کے پھر یہ سمجھ سکیں گے کہ روحانی تعبیر کیا چیز ہے. اب جب روحانی تعبیر کا وہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کے پھر دو راستے ہیں. ایک یہ کہ آپ اس عالم کے باطن میں اتر کر اس کو کوئی ایک ہدف دیں جس کی طرف یہ بڑھ رہا ہے. یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکو. تو یا تو آپ اس ہدف کو پہچان لیں جس کی طرف یہ بڑھ رہا ہے. وہ ہدف اقبال کے نزدیک مادی نہیں ہے, روحانی ہے. وہ ہدف وہ کیا ہے یہ ایک الگ بحث ہے, لیکن وہ روحانی ہے. ایک دوسرا راستہ یہ تھا کہ آپ کے پاس اللہ کی کتاب قرآن مجید موجود ہے, آپ یہ دیکھیں کہ وہ اس پوری کی پوری کائنات کو, اس میں انسان کو, انسان کے مستقبل کو اور تاریخ کو کس نقطہ نظر سے دیکھتا ہے. یہ دیکھیں جب وہ اس بات کو بیان کرے گا تو اس کا بھی لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو اس وقت آپ کے سامنے اس پورے عالم کی ایک مادی تعبیر ہے اس کے مقابل کی ایک چیز سامنے آ جائے گی. اس کو ہو سکتا ہے میں روحانی کا نام نہ دوں, لیکن بہرحال وہ ایک مقابل کی چیز ہوگی. اقبال کی اس بات کو مان کر اگر آپ کام کرتے تو جو وہ چاہتے تھے اس کی تعین کرتے اور اسی طرح اللہ کی کتاب کا بھی مطالعہ کرتے تو عین ممکن ہے کہ آپ ایک ایسے نتیجے تک پہنچ جاتے جہاں آپ علمی اور فکری سطح پر کھڑے ہو کر مغرب کی تعبیر کو بتا سکتے کہ وہ کیا پرابلم پیدا کر رہی ہے. ابھی تو ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ ہم صرف مغرب کا یا قصیدہ پڑھتے ہیں یا حجب, درمیان کی کوئی چیز اصل میں ہے ہی نہیں. اور ہم نے کمال بھی دونوں ہی میں پیدا کیا ہے, حجب کہنے میں یا قصیدہ لکھنے میں.
اچھا جاوید صاحب, یہ ایک کوشچن چونکہ ابھی جو بحث ہو رہی ہے اس سے ریلیونٹ ایک ای میل پہ کوشچن ہے, وہ یہ ہے کہ اقبال یہ فرماتے ہیں جیسے کہ جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. اب یہ جو بات ہے اس میں محسوس ایسا ہوتا ہے کہ اقبال جو ہے وہ جذبات کو ترجیح دے رہے ہیں عقل پر, جبکہ ہمارا جو آپ ریکنسٹرکشن کی بات کر رہے ہیں, ری وزٹ کی بات کر رہے ہیں, قرآن کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن جو ہے وہ عقلی دلائل کو بنیاد بناتا ہے. ہر چیز کے اندر عقلی دلائل, عقل سے بات کرنے کی, جذبات کو وہ بنیاد نہیں بنا رہا. اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایسا دل جو عقل کے تابع ہو اس کو قبول نہ کر, یہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟
کسی اعلیٰ کلام میں جب آپ کوئی چیز پڑھتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے اس کا محل کیا ہے. اقبال کی اس طرح کی چیزیں لوگ پیش کرنے کے بعد بالکل وہی کام کرتے ہیں جو قرآن مجید کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ یہ دیکھیے ایک جگہ قرآن کہتا ہے فبصر کل یوم حدید, دوسری جگہ کہتا ہے ناشر ہو یاما, آج تمہاری نگاہ بہت تیز ہے, اور دوسری جگہ کہتا ہے کہ تمہیں ہم اٹھائیں گے اور اٹھائیں گے تو اندھے ہوں گے. اب ان میں سے ہر چیز کا ایک محل ہے. آپ جب وہ عقل کی بات کر رہے ہوتے ہیں, عقلی استدلال کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں, تو آپ پڑھیے ان کی چیزیں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ چراغ راہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں یہ منزل نہیں ہے, چراغ راہ ہے, گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور. آپ دیکھیے کیا بات ہے جو کہی انہوں کہ یہ نور, یعنی یہ کہا کہ یہ اندھیرا ہے, یہ نور یعنی یہ آپ کی رہنمائی کرتی ہے, یہ بہت دور تک آپ کو لے جاتی ہے, لیکن یہ چراغ راہ ہے
منزل.
اب دیکھیے پھر پہلے نور, اس کے بعد چراغ راہ, یہ تو نہیں کہا ہے نا کہ یہ کوئی یعنی ایک اندھیری ہے جو آپ کو اٹھائے گی اور اٹھا کر کسی تاریکی میں ڈال دے گی, یہ تو نہیں کہا. تو نور ہے, چراغ راہ ہے, لیکن منزل نہیں ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کی ساری شاعری کو دیکھ کر رائے قائم کرنی چاہیے. یہ بات جو انہوں نے یہاں کہی ہے میرے نزدیک بالکل ٹھیک کہی. جس وقت ہم علم و عقل کی بنیاد کے اوپر کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں تو فیصلہ کرنے کا عمل تو خالص عقلی عمل ہوتا ہے. مجھے کیا کرنا ہے, کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے, اس میں جذبات کو دخیل نہیں ہونے دینا چاہیے.
بالکل ٹھیک ہے.
جب آپ علمی فیصلہ کر رہے ہیں تب بھی خالص عقل کی بنیاد پر کیجیے, جب آپ کوئی عملی فیصلہ کر رہے ہیں تب بھی خالص عقل کی بنیاد پر کیجیے.
ٹھیک.
اب فیصلے کے بعد اس پر عمل کرنا ہے, اس میں عقل کیسے آپ کے کام آئے گی؟ یعنی جب آپ عمل کا فیصلہ کرتے ہیں تو عمل کے لیے ارادے کی طاقت چاہیے ہوتی ہے. ارادہ جذبے کی قوت کے بغیر روبہ عمل ہی نہیں ہو سکتا, ممکن ہی نہیں. یعنی اگر میں تجزیہ کر کے آپ کو یہ بتا دوں کہ
کہ اس وقت آپ کے لیے شب و روز محنت کرنا ضروری ہے. تو معاف کیجئے, شب و روز محنت کرنا ضروری ہے تک تو عقلی استدلال ہوگا. شب و روز محنت کرنے کے لیے عقل کیسے کام آئے گی؟
اب ارادہ,
آپ کو بیدار ہونا ہے, آپ کو اٹھنا ہے, آپ کو اپنے اندر جو ارادے کی قوت ہے اس کو اور کبھی کرنا ہے, تب کہیں جا کر وہ جد و جہد وجود میں آئے گی جس سے نتائج نکلیں گے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے دل کو عقل کا غلام بنا لیا ہے, یعنی وہ چون و چرائی میں پڑا رہے گا جب وہ فیصلہ کرنے کے مرحلے میں آ جائے گا, تو پھر تو آپ نے اپنی شکست تسلیم کر لی, آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. یعنی بہت اچھے مقالات لکھتے رہیں گے, عملی جد و جہد نہیں کریں گے. تو اقبال آپ کو کسی غار میں بٹھا کر امثال کا فلسفہ نہیں سمجھا رہے ہیں.
ٹھیک,
وہ آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے فکر میں کیا تبدیلیاں آنی چاہیے, اور جب آپ عمل کے مرحلے میں, اور عمل کا مرحلہ ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ آپ کو 200 سال مل جاتے ہیں, اس میں آپ فکر فرمائیں, اس کے بعد عمل کی نوبت آ جائے گی. یہ دونوں چیزیں متوازی چل رہی ہوتی ہیں. یعنی ایک طرف آپ کا ایک فکری عمل ہوتا ہے, دوسری جانب آپ کو بہت سے اقدامات کرنے ہوتے ہیں. ان اقدامات کے لیے خواہ وہ شخصی بنیاد پر کیے جائیں یا قومی, اور خاص طور پر اقبال کے قومی اور ملی مسائل زیر بحث ہیں اس طرح کے موقعوں کے اوپر, وہاں اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوتا کہ پھر آپ بے خطر کود پڑا
آتش نمرود میں.
واقعہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا وہ تاریخی بحث ہے, وہ عقل کی بنیاد پر کی جائے گی. یہ ایک بالکل الگ چیز ہے, لیکن اس موقع پر آپ کو کرنا کیا تھا؟ یعنی جب یہ واضح ہو گیا کہ خدا یہ چاہتا ہے یا خدا نے یہ معاملہ کر دیا ہے, یہ سمجھنے کا عمل تو عقل ہی سے ہوگا, علم و عقل ہی کی بنیاد پر ہوگا. ہو گیا, اب آتش نمرود میں کودنا ہے. اس موقع پر عقل آپ کی رہنمائی کرنا تو ایک طرف رہا, وہ پکڑ لے گی آپ کا ہاتھ, جانے نہیں دے گی آپ کو اس جانے. یہ بات کہ اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے, پیغمبر ہے نا, یعنی یہاں میں کسی ایسے شخص کی مثال نہیں پیش کر رہا کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ جذبات میں آ گئے یہ ہوا. ایک پیغمبر ہے, خدا کا وہ پیغمبر ہے کہ جس کو کہا ہے کہ اتخذ ابراہیم خلیلا, یعنی معمولی پیغمبر نہیں, امام الانبیاء ہے ایک لحاظ سے. اتنی بڑی شخصیت اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کو سمجھنے کا عمل کرتی ہے. میں اب بھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ سمجھنے کا عمل بالکل علم و عقل کی روشنی میں کیا انہوں نے, لیکن اس پر عمل کرنا ہے. بیٹے کے گلے پر چھری چلانی ہے, بیٹے نے بھی یہ فیصلہ کرنا ہے, بیٹے کے سامنے رکھ دیا گیا, بیٹے کا جواب پڑھیے. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر, آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ خدا کی بات کر رہے ہیں. یہ ما تؤمر کیا چیز ہے؟ یہ حکم دے دیا گیا ہے, جس ہستی کی طرف سے آیا ہے وہ اس کائنات کا پروردگار ہے. استدلال کہتا ہے کہ امتثال امر ہونا چاہیے. بیٹے نے استدلال بالکل ٹھیک کیا, لیکن وہ ہمت جو اپنی گردن پیش کرنے کے لیے چاہیے, وہ عقل کی غلامی میں کیسے آ جائے گی آپ کو؟ تو اقبال کی بات کو اس کی جگہ پہ رکھیے. جب آپ محل پہ کسی بات کو رکھ دیتے ہیں تو وہ ٹھیک ہوتی ہے, بے محل آپ اس کو استہزاء کا ہدف بنا سکتے ہیں, جو جی چاہے کر سکتے ہیں.
جی,
جب ہم جواب شکوہ پڑھتے ہیں تو کافی ہمیں سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے, لیکن جب علامہ اقبال کا ہم شکوہ پڑھتے ہیں تو ایک عام اور سادہ انسان اس کو سمجھنے میں دقت ہوتی ہے. جیسا کہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر, برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. تو آپ کو نہیں لگتا کہ علامہ اقبال کا انداز شکوہ میں تھوڑا سخت ہے؟ اس کی وضاحت آپ کیسے کریں گے؟
دیکھیے, یہ دو جہتیں ہیں جس کو انہوں نے اپنی ان دو نظموں میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے. ایک یہ کہ ایک عام عاجز انسان کی حیثیت سے, ایک مسلمان کی حیثیت سے, مسلمان قوم کے ایک فرد کی حیثیت سے, ایک پورا تاریخی پس منظر رکھنے والے ایک انسان کی حیثیت سے میں کیسے سوچتا ہوں, کیسے دیکھتا ہوں. ایک وہ جگہ ہے, حضرت یعقوب خدا کے جل القدر پیغمبر ہیں, انہوں نے بھی جو دو لفظ استعمال کیے ہیں, انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ, تو شکوہ کس کے سامنے ہے؟ الی اللہ, اللہ کے سامنے ہے. اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جو میرا حزن ہے میں اسے بیان بھی نہ کروں. تو اس حزن کو انہوں نے زبان دی ہے, اور بڑی خوبصورت زبان دی ہے. یعنی جب میں ایک عام عاجز مطلق انسان قادر مطلق کے سامنے کھڑا ہے, تو عاجز مطلق بھی کھڑا ہو کے جو اللہ کی عنایتیں رہی ہیں, جو اللہ کے کرم رہے ہیں, جو میری تاریخ رہی ہے, اس کے بارے میں سوال اٹھائے گا نا. تو انہوں نے اصل میں ان تمام سوالات کو زبان دے دی ہے جو سوالات کہیں سے بھی اٹھ سکتے تھے. آپ اس کو علامہ اقبال کے سوالات نہ سمجھیے, یعنی وہ تمام سوالات جو اس پورے کے پورے پس منظر میں, جب کہ پوری مسلمان امت محکوم ہو چکی ہے, مفتوح ہو چکی ہے, اور فکری لحاظ سے بھی مفتوح ہوتی چلی جا رہی ہے, ایک بڑا غیر معمولی اضطراب وہ دیکھ رہے ہیں, ماضی بڑا غیر معمولی ہے, اس میں کھڑے ہو کر آپ کی پوری مسلمان امت کو انہوں نے زبان دے دی. وہ کیا کہنا چاہتی ہے اس وقت پروردگار کے سامنے, اور اس کے بعد پروردگار کی طرف سے اس کا جواب دیا ہے, اور بڑا غیر معمولی جواب دیا ہے. تو اس لیے چیزوں کو ایسے نہیں دیکھنا چاہیے کہ گویا علامہ اقبال نے اپنا کوئی شکوہ بیان کر دیا ہے. نہیں, وہ ہم سب کا شکوہ ہے. ان میں سے کوئی کسی اور اسلوب میں بیان کرے گا, کوئی کسی اور اسلوب بیان کرے گا. انہوں نے بحثیت مجموعی پوری امت کو زبان دی, اور اگر آپ غور کریں تو ہم سب یہی باتیں مختلف اسالیب میں کہہ رہے ہیں جو انہوں نے کہہ دی اس موقع پہ.
اچھا جاوید صاحب, یہ شکوہ جواب شکوہ کے پس منظر میں ایک سوال ہے. وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو علامہ اقبال نے جب شکوہ لکھا تو کفر کے فتوے ان پر لگائے گئے, لیکن ہم بعد میں دیکھتے ہیں کہ انہیں پھر شاعر مشرق بھی کہا گیا اور حکیم الامت بھی کہا گیا. تو کیا واقعی اب قوم ان کو حکیم الامت اور شاعر مشرق مانتی ہے, یا کفر کا فتویٰ ہی اس کے ذہنوں پر آج بھی موجود ہے؟
نہیں, نہ اس وقت موجود تھا, نہ اس وقت موجود ہے, نہ اس کے اس وقت کوئی اثرات ہوئے تھے, نہ اس وقت ہوئے تھے. ویسے جن اشعار پر فتویٰ لگایا گیا تو کفر کا وہ اور اشعار ہے, وہ اشعار اور ہیں. شکوے کے معاملے میں یہ کبھی ہوا بھی نہیں ہے. کچھ لوگوں نے اس پہ ایسے ہی فضول قسم کی باتیں کی, عامیانہ قسم کی باتیں. ہر معاشرے میں ہوتی ہیں, اور عامیانہ ذوق کے لوگ بھی ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. آپ معاشرے کو ان سے خالی نہیں کر سکتے. یعنی ادب کیا ہوتا ہے, شاعری کیا ہوتی ہے, شاعر کہاں سے گفتگو کرتا ہے, وہ جب شکوہ کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے, وہ جب یہ تک کہہ گزرتا ہے کہ یا دامن یزنا جاک یا اپنا گریباں چاک, اس کا بھی ایک محل ہوتا ہے جو کہنے کا. اس طرح کی چیزوں کے بارے میں ظاہر ہے کہ عامیانہ ذہن اور طرح سے گفتگو کرے گا, لیکن فتویٰ جن اشعار پر لگایا گیا تھا, میں چاہتا نہیں کہ اس کا حوالہ دے کے پرانی بحث کو چھیڑا جائے, وہ بالکل اور اشعار.
ٹھیک جی, آپ کا سوال تھا.
اچھا, آگے بات ہو رہی تھی عقلی اور منطقی نتائج کی, کہ علامہ اقبال عقل کو کیا حیثیت دیتے. دوسرے خطبے کے شروع میں عقلی اور منطقی نتائج میں جو خدا ثابت ہوتا ہے, اس کو علامہ اقبال قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. انہوں نے جو عام طور پہ عقلی دلائل دیے جاتے ہیں خدا کے لیے, کوسمولوجیکل, تھیولوجیکل, اونٹولوجیکل آرگومنٹس, ان سب کو رد کیا ہے. اور آپ کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ آپ یہی دلائل دیتے ہیں, تو آپ علامہ کی اس تنقید کو کس طرح دیکھتے ہیں؟
دیکھیے, یہ بالکل دو الگ الگ باتیں ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ آپ انسانی ذہن میں استدلال کی کیا بنیادیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اٹھائیں گے. یہ بات کہ ان دلائل سے خدا ثابت ہو جاتا ہے, یہ نہ میں نے کبھی کہنے کی جسارت کی ہے, نہ کوئی اور کوئی کہہ سکتا ہے. یعنی ایک ہے اس بات ذات باری, یہ بالکل اور چیز ہے. اور ایک چیز یہ ہے کہ آپ اس کے لیے ذہن کو بیدار کرنے کے لیے کیا کیا پہلو ہیں جن کی طرف توجہ دلا سکتے ہیں. تو یہ تنقید اس پہلو سے
علت و معلول والی جو
علت و معلول کا جو قانون ہے, ظاہر ہے کہ اس میں سوائے بے بسی کے اور کیا چیز ہے آخر میں؟ اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو آخر میں کیا چیز ہے؟ چونکہ اب اس کے آگے کسی منتہا تک پہنچنا ممکن نہیں ہے, تو اب آخری علت مان لیجئے. کیا قرآن مجید نے یہی استدلال پیش کیا ہے؟ اور کیا قرآن مجید اللہ تعالیٰ کو محض ایک پہلی علت کے طور پر متعارف کرا رہا ہے, یا محرک اول کے طور پر متعارف کرا رہا ہے؟ کیا کوئی فلسفے کا جو خدا ہے وہ قرآن کا خدا ہے؟ وہ ایک زندہ, ایک حی, ایک قیوم ہستی ہے, اس کا اس بات ان دلائل سے نہیں ہوتا.
جاوید صاحب, یہ ایک کوشچن ہے جو ہمارے پاس آیا ای میل پہ, کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علامہ اقبال اب بہت دفعہ ہمیں محسوس ہوتا ہے وہ نوجوانوں سے مخاطب ہیں, اور انہیں بڑی امیدیں بھی ہیں, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ساقی, تو بڑی امیدیں بھی ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مقامات پر علامہ اقبال جو ہے وہ بار بار اشارہ کر رہے ہیں کہ قوم جو ہے وہ پستی کی طرف جا رہی ہے. کچھ نا امیدی کی سی کیفیت ہے, یا شکوہ کو پڑھ لیں تو اس میں ایسا لگتا ہے نا امیدی کی کیفیت ہے. علامہ اقبال واقعی اتنے پر امید ہیں نظر آتے ہیں جیسے کہ وہ, اور خاص کر کے نوجوانوں سے اتنے پر امید ہیں, اور کیا یہ بات درست ہے؟
یہ جب آپ اپنی قوم کو دیکھتے ہیں تو ایک اس کے اوپر بحثیت مجموعی تبصرہ ہوتا ہے. وہ علامہ اقبال بھی کرتے ہیں تو یاس کا ہوتا ہے, آج بھی کیا جائے گا تو یاس ہی کا ہوگا, اس سے مختلف تبصرہ کیا نہیں جا سکتا. ایک چیز یہ ہے کہ اس کے اندر آگے بڑھنے, زندہ ہونے, اپنے آپ کو بیدار کرنے کا پوٹینشیل کیا موجود ہے؟ بالکوا کوئی چیز ہے جس کو ہم دریافت کر سکتے ہیں؟ اقبال کہتے ہیں ہے, اور میں بھی کہتا ہوں کہ ہے. آپ بھی غور کریں گے تو اسی نتیجے پر پہنچیں کہ ہے. وہ کہاں پائی جاتی ہے؟ وہ ہمیشہ نوجوانوں میں پائی جاتی ہے, تو اس وجہ سے وہ نوجوانوں کو خطاب کرتے ہیں. پوری دنیا کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کوئی نیا فکر, کوئی نیا فلسفہ, जिसको जद्दोजहद के मैदान में लेकर आपको निकलना हो, ये नौजवानों के सिवा कोई नहीं निकलता। खुद रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की तारीख का आप मुताला करें तो जिन लोगों ने आपकी दावत को कबूल किया है इब्तिदा में, ये जो कोई 230-32 के करीब ख़ानदान है, आप इन तमाम लोगों में जो लोग आगे बढ़े और इस्लाम कबूल करके रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदा में साथी बने, ज़रा मुताला कीजिए, उनमें से कोई 18 साल का है, कोई 20 साल का है, कोई 25 साल का है, कोई 28 साल का है, सबसे ज़्यादा उम्र सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की और 38 साल। जितनी भी क़्यादत है, यानी उस क़्यादत में भी जो आखिर में ईमान लाए हैं, हज़रत अब्बास और अबू सुफियान आखिर में, यानी सारे नताइज देख लेने के बाद अभी कोई नतीजा नहीं है। अभी मालूम होता है कि ये शख्स जो ये दावत लेके उठा है, ये सारे तीरों का हदफ है, कोई इम्कान ही नहीं है कि इसकी बात कहीं कोई सुनेगा। वहाँ मुजर्रद इस्तदलाल की बुनियाद पर, चीज़ की अपनी कुव्वत की बुनियाद पर किसी चीज़ को कबूल करना, साथ देने के लिए तैयार होना और फिर अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार हो जाना, ये नौजवान ही करते हैं। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि इसमें इकबाल मुनफरद नहीं है, पूरी दुनिया की तारीख में जिन लोगों ने भी कभी अपने फिक्र को अमल से मुतल्लक करना चाहा है, उनकी सारी तवक्कुआत नौजवानों ही से होती है।
ठीक,
आप इस ज़माने में जो दावतें उठी हैं उनका मुताला करके देखें, यानी क्या ऐसा हुआ कि मौलाना सैयद अबुल्ला साहिब मौदूदी ने एक तहरीक बरपा की, उस तहरीक ने बेशुमार लोगों को मुतासर किया, तो सैयद सुलेमान नदवी और अबुल कलाम आज़ाद और मौलाना हुसैन मदनी जैसे जलील कदर लोग फौरी तौर पर उनके साथी बन गए, ऐसा नहीं हुआ। हाँ, वो लोग के जिन्होंने उनकी जगह लेनी थी, पैदा हो रहे होते हैं, यानी इस वक्त भी एक सफ उन लोगों की होती है जो सोसाइटी पर अपना असर रसूख कायम कर चुके होते हैं, अपनी शख्सियत के जहूर के साथ जी रहे होते हैं, और एक वो लोग होते हैं कि जिनको आप कह सकते हैं कि ये अभी बन रहे हैं, बनने का अमल है। आप सारी दुनिया की तहरीकों का मुताला करें, सारी दुनिया में जो दावतें उठी हैं उनका मुताला करें, यही लोग होते हैं। तो अगर इकबाल ने नौजवानों को मुखातिब किया तो तब्दीली के लिए, तगैयुर के लिए, हालात के सही इदराक के लिए, जिद्दोजहद का कोई नया मैदान तलाश करने के लिए आप किसको मुखातब करेंगे? नौजवानों को करेंगे।
अच्छा जावेद साहब, एक सवाल
आने अजम जाने मनो जाने शुमार।
अच्छा, एक सवाल जो है वो आपकी थॉट से मुतालिक है, वो एक सवाल ये है कि आप अपने अक्सर डिस्कशन में कौमी रियासतों का तस्वुर आप पेश करते रहे हैं, जबकि अल्लामा इकबाल जो है वो उम्मत मुस्लिमा का तस्वुर पेश करते हैं, नील के साहिल से लेकर ताबा खाके काशगर। आप उनके इस तस्वुर को और आप अपनी जो थॉट है, आप कहते हैं कौमी सतह पर जो है वो रियासतें कायम होती हैं, उसमें जो फ़र्क है आपकी थॉट में और इकबाल की थॉट में, उसमें आप उन पर किस तरह से तनकीद करेंगे इस उनकी इस थॉट पर?
यानी अब तक हम जो गुफ्तगू कर रहे थे वो खैर खूबी के साथ जारी थी, अब आप उस मैदान में
नहीं, वो इसलिए कि अब सवालात मेरे पास उस तरह के हैं, मैं चाह रहा हूँ कि वो जो ईमेल पे पूछे जा रहे हैं वो मैं आपके सामने रख दूँ।
ये मेरे ख्याल में इसमें जितनी बातें भी उन्होंने कही हैं मैं उनकी कोई तावील तौजीह कर सकता हूँ,
ठीक,
लेकिन बहुत गौर के बाद भी मैं उससे इत्तेफाक नहीं कर सका। एक चीज़ ये है कि मुसलमान मुसलमान होने की हैसियत से, वो अमरीका में हों, बरतानिया में हों, इंडोनेशिया में हों, मलाइशिया में हों, मराकश में हों, वो सब के सब एक बहन भाई के दायरे में है, जिसको कुरान कहता है ना, इन्नमल मोमिनून इख्वा, मुसलमान अखुवत के रिश्ते में बंधे हुए हैं,
ठीक,
औरतें हैं, मर्द हैं, जो भी हैं, वो सब के सब एक ईमानी अखुवत का रिश्ता रखते हैं, उनके दिल धड़कने चाहिए एक दूसरे के लिए, ये एक बिल्कुल अलग चीज़ है,
ठीक है,
और कुरान मजीद इसको इसी जगह पेश करता है। इस पहलू से अगर ये बात कही जाए कि एक हो मुस्लिम तो बहुत अच्छी बात है, और हरम की पासबानी के लिए, तो इस पर कोई दो राय नहीं हो सकती। एक दूसरा पहलू यह है कि क्या इस्लाम एक सियासी वहदत का तकाजा करता है इस तरह का? ये मेरे
इकबाल की तो सोच यही है, उनकी
वो चाहते हैं।
हाँ।
ये उन्होंने वतनियत बहसियत सियासी तसव्वुर में जो कुछ कहा है वो हमारे इल्म में है,
ताज़ा खुदाओं में
बड़ा सबसे वतन है। हाँ। जो पैरन इसका वो मजहब का कफन है, तो ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन ये हकीकत है कि इस्लाम यहां से मुदाखलत नहीं करता, क्योंकि जो सियासी अमल है ये तारीखी अवामिल के तहत होता है, इसमें चीज़ें आप तश्कील नहीं देते, वक्त तश्कील देता है, आपको ये बताना होता है कि जो कुछ तश्कील पा गया है इसमें आपका रवैया क्या होना चाहिए। तो कौमी रियासतें ये कोई इल्हाम नहीं है, इस वक्त वजूद पजीर हो चुकी हैं। इस वक्त जो दुनिया है उसमें जो पुरानी मजहबी रियासतें थीं, माफ़ कीजिएगा इंग्लिस्तान भी एक मजहबी रियासत है, वो भी कौमी रियासत में तब्दील होने का अमल कर रहा है, बल्कि बड़ी हद तक कर चुका हुआ है। तो कौमी रियासतें दौरे हाजिर की चीज़ है, हमें जो फैसला करना था वो ये था कि क्या कौमी रियासतें कोई नाजायज चीज़ है, ان کا خاتمہ ہونا چاہیے. یہ واقعتاً مذہب کا کفن ہے, مجھے اس سے اختلاف ہے بہت ادب کے ساتھ, اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. یعنی مسلمانوں کے اندر فکری وحدت ہونی چاہیے, مسلمانوں کو ایک مسلمان کی حیثیت سے اپنے بھائیوں کے لیے دردمندی کے جذبے کے ساتھ سوچنا چاہیے, ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے, اپنے دروازے مسلمانوں کے لیے کھولنے چاہیے, اپنی قومی ریاستوں کو اس طریقے سے بند نہیں کر لینا چاہیے جس طرح اس وقت عالم عرب نے کیا ہوا ہے. یہ سارے تقاضے آپ بیان کریں.
تاہم یہ سچویشن آئیڈیل ہے, آپ اس کو تو مانتے ہیں کہ یہ آئیڈیل سچویشن ہے؟ اگر یہ پورا
آئیڈیل سچویشن جو ہے یہ واقعے کے لحاظ سے کبھی دنیا میں ہوئی نہیں, نہ ہو سکتا.
ایک سیاسی نظم کے طور پر یوں ہونا چاہیے ایک عالمگیر,
یعنی وہ اس کا ایک خواب دیکھتے ہیں لیکن یہ کہ تقاضا نہیں کرتے, یعنی وہ موجودہ قومی ریاستوں کے اندر راستہ نکالنے کی بات بھی کر رہے ہیں.
جی, فیڈریشن کر دیجئے.
اقبال کے ہاں ایک ہوتے ہیں آدرش نصب العین, اور ایک دوسری چیز ہوتی ہے کہ وہ عملی طور پر آپ کو کیا کہہ رہے ہیں. تو عملی طور پر تو وہ یہی کچھ کہہ رہے ہیں جو کچھ اس وقت واقع ہو چکا ہوا ہے. تو اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. پاکستان کے بارے میں میں نے بہت لوگوں کو ادب کے ساتھ توجہ دلائی ہے کہ پاکستان اس طرح وجود میں نہیں آیا کہ آپ نے اس خطہ ارض کو فتح کر لیا ہے اور یہاں آپ مسلمان قوم کی حیثیت سے اب فاتح کے طور پر اپنی حکومت بنا رہے ہیں, اور جو یہاں پر مسیحی بستے ہیں ہندو بستے ہیں یہ دوسرے درجے کے شہری ہیں, یا یہ مفتو قوم ہے, یا یہ اہل ذمہ ہے. پرانی اصطلاح اگر آپ مستعار لے لیں, یہ صورتحال نہیں ہے. یہ صورتحال بھی نہیں ہے کہ تقسیم اس اصول پر ہوئی ہے کہ ایک رقبہ متعین کر کے لوگوں سے کہا گیا ہے کہ یہ مسلمانوں کا ہے اور یہ ہندوؤں کا ہے. اگر ایسا ہوتا تو پھر آپ کیا کرتے؟ پھر آپ یہ کرتے کہ رقبہ متعین کرتے آبادی کے لحاظ سے, اور دونوں طرف سے آبادی کا انخلا لازمی حصہ ہوتا اس اسکیم کا. ایسا نہیں تھا, یہ اصل میں بالکل دوسرے اصول پر وجود میں آئے ملک. تو ان میں آ کے وہ تضاد پیدا ہوا جس کو ڈاکٹر جاوید اقبال نے پھر اپنی کتاب اپنا گریباں چاک کے آخر میں بیان کرنے کی کوشش کی. جو خط لکھا ہے نا انہوں نے اقبال کے نام, اس میں اسی کو انہوں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے, بیان کرنے کی کوشش کی ہے. تو اس کو جس طرح انٹرپریٹ کیا جاتا ہے اقبال کی بات کو, اور جیسے کہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ نیلز کے ساحل سے لے کر تاب خاک کے کاشگر ایک حکومت قائم کر دیں سیاسی طور پر, یہ اقبال کا مدعا بھی نہیں ہے, اور اگر ہو تو بہت معذرت کے ساتھ قابل عمل ہی نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
یعنی دنیا نے اپنی شاعری میں وطنیت پرستی کا درس نہیں دیا؟ وہ جو شعر ہے کہ پتھر کی مورتوں کو سمجھا ہے تو خدا ہے, خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے. اور کیا اسلام اس بات کی وطنیت پرستی کی اجازت دیتا ہے؟
اسلام بھی خدا پرستی ہی کی دعوت دیتا ہے, اقبال بھی خدا پرستی کی دعوت دیتا ہے,
وطنیت پرستی کی.
دیکھیے اقبال بھی اسی کی دعوت دیتے ہیں, لیکن ہر شخص مختلف ادوار سے گزرتا ہے, اور ان ادوار میں بعض ایسے اسالیب اختیار کرتا ہے جو اس زمانے میں رائج ہوتے ہیں. ایک زمانہ تھا جس میں وطن, وطن کے ساتھ محبت, اور وطن کو ایک بڑی غیر معمولی حیثیت دینے کی ایک عمومی تحریک موجود تھی. اس میں اقبال نے بھی شاعری کی ہے, تو اس کو آپ وطن پرستی کے لفظ سے تعبیر نہ کیجیے, وطن کے ساتھ محبت کے ایک سادہ جذبے ہی کو سامنے رکھ کر ان نظموں کو سمجھنا چاہیے. یعنی یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہر حال ہی میں ضرور توجہ کرنی ہے اس کی, لیکن یہ کہ اقبال کبھی وطن پرست بھی ہو گئے تھے میں باور نہیں کرتا. یعنی وہ پہلے دن سے لے کر آخری دن تک خدا پرست.
وہ ایک یہ بھی ہے نا, مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا.
یہ بات تو ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے یہ ساری زمین خدا کی زمین ہے, اور خدا کی اس زمین کے اوپر کسی کے لیے دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ اس کی یہ تعبیر کریں کہ سارے جہان کو مجھے فتح کرنا ہے, دیکھیے نا اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ایک شاعر جب ایک بات بیان کرتا ہے تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے مجموعی فکر میں اس کے معنی کیا ہے, ورنہ مسلم ہم اس کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے. ایک آدمی یہ شعر پڑھے گا اور یہ کہے گا کہ آئیے تلوار اٹھائیے اور ہم نکلتے ہیں سارے جہان کو فتح کرنے کے لیے, اس کے ساتھ وہ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کے الجہاد فی الاسلام پڑھ لے گا تو بس آخری نتیجہ نکلا ہے.
ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو ویری مچ, آپ پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین, ہم نے آج جو بات کی, گفتگو کی, وہ علامہ اقبال کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا. ممکن ہے بہت سارے ایسے ان کے پہلو ہوں یا آپ کے ذہنوں میں جو سوالات ہوں جو یہاں ایڈریس نہ ہو سکے ہوں, اس ای میل ایڈریس پر ih@duniatv.tv آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں. اگلی کسی دن نشست میں جاوید صاحب کے سامنے ان سوالات کو بھی رکھیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے.